سرور کبوں کے مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر ہم حاضر ہیں سلسلہ شان محمدی میں۔ اس سلسلے کے اندر امام بوسیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور زمانہ قصیدہ، قصیدہ محمدیہ بیان کیا جاتا ہے۔ ہر سلسلے کے اندر ہم ایک شعر شامل کرتے ہیں، اور اس شعر کو شامل کرتے ہوئے اس کی تشریح ہوتی ہے، اس پر بات کی جاتی ہے۔ اس کے ضمن میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، آپ کی باتیں ہوتی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یادیں ہوتی ہیں۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے شعر نمبر 8 کا۔ امام بوسیری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، محمد دینہ حق ندین بہ، محمد دینہ حق ندین بہ، محمد مشرق حقا علی عالمی۔ یعنی رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام ایک دین لے کر آئے، یعنی دین اسلام، اور وہ سچا دین ہے۔ دینہ حق، وہ سچا دین ہے، ندین بہ، اور الحمدللہ ہم اس دین کے پیروکار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے؟ دوسرے مصرے میں ارشاد فرماتے ہیں، محمد مشرق حقا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام حق کو ظاہر کرنے والے ہیں، حق کو روشن کرنے والے ہیں، اور حق کو پھیلانے والے ہیں، علی علم، انتہائی مؤثر طریقے سے، کہ دین اسلام جب پھیلنا شروع ہوا تو ہر سمت چھا گیا۔ تو اس شعر کے اندر بنیادی طور پر دو باتیں بیان کی گئیں، یا نمایاں طور پر دو باتیں بیان کی گئیں۔ پہلی بات یہ بیان کی گئی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے ہیں، یہ حق ہے اور ہم اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ دین اسلام کی کیا خصوصیات ہیں، دین اسلام کی تعلیمات کے اندر کیا عمدگی ہے، کیا اس کے اندر اسرار پوشیدہ ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور دوسری بات یہ بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ وصف عطا فرمایا ہے کہ آپ سراج منیر ہیں۔ سراج منیر ہیں، اس کا یہاں اس بات سے کیا تعلق؟ جی ہاں، تعلق ہے کہ آپ وہ چراغ ہیں جو روشنی پھیلاتا ہے، روشنی بکھیرتا ہے، معاشرے کو نور سے منور کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ محمد مشرق حقا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نور پھیلاتے ہیں، حق کو عام کرتے ہیں، اور معاشرے کے اندر روشنی بکھیرتے ہیں، اجالا ہو جاتا ہے آپ کے آنے سے۔ اس شعر کے اندر امام بوسیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو الفاظ استعمال کیے، ان میں سے ایک لفظ دین، دین مذہب کو کہتے ہیں، ملت اور دین میں تھوڑا سا ایک لفظ معنوی ترادف کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ایک امتیاز بھی ہے، لیکن تقریباً ان کا معنی ایک ہی ہے۔ دین، ملت، یہ لفظ مذہب کے لیے بولے جاتے ہیں۔ فرمایا دین ہوں حق، حق کس کو کہتے ہیں؟ جو حقیقت کے نفس امر کے مطابق ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو دین کی حقیقت ہے، ہم اس پر عمل پیرا ہیں۔ دین اسلام کے ماننے والے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب ہیں، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ ایک اور لفظ ندین و بہی، یعنی ہم اس کے عمل پیرا ہیں، ہم اس دین پر عمل کرتے ہیں۔ مشرق کا معنی ہے ظاہر کرنے والا، قاف ہے یہ، دو نقطے والا قاف ہے، ظاہر کرنے والا، روشنی پھیلانے والا، علم نشانی کو کہتے ہیں۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کا علم لے کر نکلے تو یہ اسلام پھیلتا چلا گیا، عام ہوتا چلا گیا، اور اسلام ایک حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا اور جسے پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اسلام دیا، آپ نے ہمیں ایمان بخشا، آپ نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حق کا راستہ بتایا، حق کے راستے پر چلایا، اور آپ ہی کی تعلیمات سے لوگ حق پر چل کر ہادی بھی بن گئے، مہتدی بھی بن گئے۔ تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں اس صفت کا بیان ہو رہا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسلام لے کر آئے، اسلام کی تعلیمات لے کر آئے، اللہ کی طرف بلایا، آپ نے حق کی طرف بلایا، تو ہم بحیثیت امتی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے شکر گزار ہیں۔ اور یہ دین دین حق ہے، دین باطل نہیں ہے، یہاں کوئی شائبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا خلل نہیں ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، فہد اللہ الذین آمنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے، لمختلفوا فیہ من الحق، حالانکہ کیفیت یہ تھی کہ لوگ حق کے بارے میں اختلاف کا شکار تھے، کوئی کہتا تھا حق یہ ہے، کوئی کہتا تھا حق یہ ہے، یہودی اپنے محرف دین کو حق کہتے تھے، نصارہ اپنے محرف دین کو حق کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، فہد اللہ الذین آمنو، اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے، اسلام میں داخل ہوئے، اس سے پہلے تو اختلاف میں مبتلا تھے۔ فرمایا بیزنی ہی، یہ سب اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کا راستہ اسے دکھاتا ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ کا دین غالب آ جائے، تاکہ آپ ہی کا دین چھا جائے، ولو کرہ المشرکون، مشرکوں کو یہ بات اگر بری لگتی ہے تو لگتی رہے۔ تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام دین حق لے کر آئے ہیں، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت لے کر آئے ہیں، اور اللہ رب العزت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے اس مقصد کو مختلف آیات میں بیان کرتا ہے، اور واضح طور پر قرآن نے بیان کر دیا کہ اسلام کے علاوہ اب کوئی اور دین جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ فرمایا گیا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، تو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو دین بنانا چاہے تو اس کا یہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسا شخص نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، گھاٹے کا سودا کرنے والوں میں سے ہوگا۔ تو دین اسلام، ایسا دین اسلام جو غالب آ چکا، اب سکہ اگر چلے گا، اب تعلیمات اگر چلیں گی، اب حکم اگر چلے گا، تو وہی حکم حکم ہوگا، وہی حکم اب قابل عمل ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں بتایا ہے، جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے، جو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ادا ہوا ہے۔ تو دین اسلام کی جو خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین بقایا سابقہ ادیان کے لیے ناسک ہے، اب وہی بات چلے گی جو قرآن نے بیان کر دی، حدیث نبوی نے بیان کر دی۔ اس کے علاوہ اس دین متین کے اندر اور کیا خصوصیات ہیں، کیا خوبیاں ہیں؟ ایک خوبی یہ ہے کہ یہ دین جامع اور مکمل ہے۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا والے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے شادی نہیں فرمائی، تو شادی کے تعلق سے آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے اسوہ حسنہ میں کوئی مثال نہیں ملتی، اس کے حوالے سے کوئی قابل عمل نمونہ نہیں ملتا۔ اس کے برخلاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، یہ دین کامل ہے، جامع دین ہے، اس یہ دین ہر شعبے کے اعتبار سے رہنمائی کرتا ہے، کوئی گوشہ، کوئی پہلو، کوئی زاویہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں دین کی تعلیمات ہمیں نہ ملتی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بتایا کہ سوتے وقت چراغ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، بجا دینا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا معاشرت، کیا قبائلی اور آئلی زندگی، کیا عبادات، کیا لین دین، کیا وراثت و ترکہ، تمام کے تمام امور کے حوالے سے ہماری رہنمائی کی۔ تو یہ دین اسلام ایک جامع دین ہے، ایک مکمل دین ہے، اور خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا، کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی جو نعمت ہے اس کی تکمیل کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اب دین اسلام ہی پسندیدہ مذہب ہے، اور دین اسلام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کا سبب ہے۔ تو دین اسلام کی ایک خصوصیت یہ کہ یہ کامل دین ہے، ہر پہلو، ہر زاویے، ہر گوشے اور ہر جو زندگی کا گوشہ ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، زندگی گزارنے کا موڑ ہے، وہاں دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، کیا کرنا ہے، اذان دینی ہے، کس طرح دینی ہے، عقیقہ کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، نام رکھنا ہے، کس طرح رکھنا ہے، بچے کو دودھ پلانا ہے، اس کے کیا مسائل، ماں کو نفقہ ملنا ہے، اس کے کیا مسائل، دایا کے پاس بھیجنا ہے، اس کے کیا مسائل، جناب بچہ آپریشن سے ہوتا ہے، خرچہ کون دے گا، اس کے کیا مسائل، اس کے بعد جناب بچے کی پرورش، بچے کی تربیت، طلاق ہو جاتی ہے، 9 سال تک لڑکی کس کے پاس رہے گی، 7 سال تک لڑکا کس کے پاس رہے گا، بچہ پیدا ہوا، بالغ ہونے کے قریب ہے، مراہق ہو چکا ہے، اس کے کیا احکامات، بالغ ہو گیا ہے اب اس کے کیا احکامات، یہ کسان بنا ہے کس طریقے سے کام لے گا، یہ تاجر بنا ہے اس کے لیے کیا احکامات، یہ ایک ملازم پیشہ فرد ہے اس کے لیے کیا احکامات، یہ ایک ٹیچر ہے اس کے لیے کیا احکامات، یہ ایک باپ ہے اس کے لیے کیا احکامات، یہ ایک افسر ہے، یہ صاحب منصب ہے اس کے لیے کیا احکامات، یہ سپہ سالار بنا اس کے لیے کیا احکامات، یہ قاضی بنا، جج بنا، حاکم بنا اس کے لیے کیا احکامات، یہ بوڑھا ہو گیا کما نہیں سکتا اس کے لیے کیا احکامات، یہ مر گیا اب اس کی باڈی کے لیے کیا احکامات، اس کے چھوڑے ہوئے مال کے لیے کیا احکامات، پیدا ہونے سے لے کر قبر میں اترنے تک شریعت کی تعلیمات، شریعت کا نظام، شریعت کی باتیں، کہیں ایسا موڑ نہیں ہے کہ جو ہمیں رہنمائی فراہم نہ کرتی ہوں، جو ہمیں ہدایت فراہم نہ کرتی ہوں، جو ہمیں لے کے نہ چلتی ہوں۔ دین اسلام ہر اعتبار سے ہماری جامع طریقے سے رہنمائی کرتا ہے۔ دین اسلام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین اعتدال پر مبنی ہے، اس دین کے اندر حقوق کا تحفظ ہے۔ یہ دین اگر مزدور کے حقوق بیان کرتا ہے تو آجر کے بھی حقوق بیان کرتا ہے، یعنی سیٹ کے بھی حقوق بیان کرتا ہے۔ یہ دین اگر خریدار کے حقوق بیان کرتا ہے تو مال بیچنے والے کے بھی حقوق بیان کرتا ہے۔ یہ دین اگر قاضی کے متعلق احکامات بیان کرتا ہے تو جو ایک سائل آیا ہے اس کے ساتھ کیا رویہ رکھا جائے اس کے بھی احکامات بیان کرتا ہے۔ یہ دین اسلام اولاد کے حقوق بیان کرتا ہے تو یہ دین اسلام والدین کے بھی حقوق بیان کرتا ہے۔ دین اسلام کے اندر اعتدال ہی اعتدال ہے۔ جس سمجھ جائیے، جس روح دیکھیے، جس چیپٹر کو اٹھائیے، جس باب کو کھولیے، آپ کو اعتدال نظر آئے گا۔ اس دین کے اندر اعتدال کی ایک اعلیٰ مثال یہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ شریعت کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ 5 چیزوں کا تحفظ۔ سب سے پہلے تو حفظ دین، شریعت کی جو تعلیمات ہیں وہ کیا کہتی ہیں؟ دین کی حفاظت ہو، بندہ شرک کے قریب نہ جائے، بندہ حقوق جو نبوی ہیں وہ پورا کرے، ضروریات دین جو ہیں ان کو پورا کرے، ان کا محافظ بن کر رہے۔ تو دین کی جو تعلیمات ہیں سب سے پہلے حفظ دین سکھاتی ہیں، نمبر 2 حفظ عقل سکھاتی ہیں کہ انسان کی عقل سلامت رہے شراب نوشی سے، نشے سے، اسی لیے منع کیا گیا کہ انسانی عقل کو خلل نہ پہنچے اور یہ بہرا روی کا شکار نہ ہو، اسے ماں بہن کی تمیز نہ رہے، ایسا کہیں نہ ہو جائے، اس کی عقل سلامت رہے۔ نمبر 3 اس کا نسب سلامت رہے۔ دین اسلام زنا کے قریب جانے سے روکتا ہے، جو چیزیں زنا کے قریب لے جانے والی ہوتی ہیں ان سے بھی روکتا ہے، کیونکہ جب بندہ ان چیزوں کے قریب چلا جاتا ہے تو پھر زنا سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور جب زنا کا مرتکب ہوتا ہے تو پھر نسب خراب ہوتا ہے، اور دیگر ضلالتیں، رسوائیاں اور عزت کا خراب ہونا جو پایا جاتا ہے وہ ساری کی ساری خرابیاں اپنی جگہ پر، لیکن نسب کا خراب ہونا ایک بڑی خرابی ہے۔ تو دین اسلام نے زنا سے روکا، مقصد کیا؟ نسب سلامت رہے۔ دین اسلام جان کی حفاظت کا درس دیتا ہے، پورا نظام موجود ہے کہ قتل کرے تو کیا احکامات، انگلی توڑ دے کیا احکامات، آنکھ پھوڑ دے کیا احکامات۔ تو انسانی نفس کی، انسانی جان کی تحفظ کی تمام کی تمام جو صورتیں ہیں دین اسلام نے بیان کر رکھی ہیں۔ تو یہاں حقوق کا تحفظ ہے، یہاں جان کا تحفظ ہے، اور 5ویں بات یہ بیان کی کہ دین اس لیے نازل ہوا کہ اموال کی حفاظت ہو۔ اب دیکھیے آپ، چوری اور ڈاکہ تو ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، بد دیانتی ایسی چیز ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ جناب یہ اعمال کرنے والا دوسرے کے مال کو ہتیاتا ہے اور اس کو ایک پر ایک غاصبانہ تصرف کرتا ہے. لیکن اگر لین دین کے پورے نظام کو دیکھا جائے، تجارت کو آپ دیکھ لیں کہ جناب تجارت جب ہو تو چیز متعین ہونی چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ چیز ہے کیا، کس شیپ کی ہے، کتنی ہے، کوانٹیٹی کیا ہے. یہ تعلیمات ہیں، یہ کیوں بیان کی گئیں؟ تاکہ جو خریدار ہے اس کے رائٹس متاثر نہ ہو. یہ مالی لین دین کے اندر رائٹس کے حوالے سے ایک مثال ہے. اس طریقے سے جو اسلام کی تعلیمات ہیں، من جملہ تعلیمات، ہمارے حقوق کا تحفظ کرتی ہیں، ہمارے جانوں کا تحفظ کرتی ہیں، ہمارے عقلوں کا تحفظ کرتی ہیں، ہمارے نسب کا تحفظ کرتی ہیں. اس کی تعلیمات کے اندر، دین اسلام کی تعلیمات کے اندر اعتدال ہی اعتدال ہے، ہمارے ہی اپنے حقوق کا تحفظ ہے. بات ہو رہی ہے دین اسلام کی خصوصیات کی. دین اسلام کی کیا خصوصیات ہیں؟ ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین دین فطرت ہے، کسی ایسی بات کا حکم نہیں دیتا جو فطرت کے خلاف ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو مذہب کے نام پہ نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں، مذہب کے نام پہ ظلم کرتے ہیں، مذہب کے نام پر لایعنی کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں. لیکن دین اسلام کی تعلیمات وہی تعلیمات ہیں کہ جو ایک فطرت تقاضا کر رہی ہوتی ہے. دین اسلام نے سچ بولنے کی تاکید کی، دین اسلام نے وعدہ کی پاسداری کا حکم دیا، دین اسلام نے اموال کے تحفظ کا حکم دیا، دین اسلام نے بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ مشفقانہ رویے سے پیش آنے کا حکم دیا. یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ فطرت یہی چاہتی ہے کہ بوڑھوں کے ساتھ اس انداز میں پیش آیا جائے، بچوں کے ساتھ اس انداز میں پیش آیا جائے. تو دین اسلام کے جتنے بھی پہلو ہیں ان سب کو آپ اٹھائیے، آپ کو ایک بات ملے گی کہ کامن سینس کے خلاف کہیں سے بھی کوئی چیز اسلام کی تعلیمات میں نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی کا کامن سینس بگڑا ہوا ہو اور اسے رائے کے بجائے پہاڑ نظر آ رہا ہو تو یہ اب اس کی خرابی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب سے قرآن پاک نازل ہوا ہے اور آج تک صدیاں گزر گئی ہیں، کوئی بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ یہ کہا جا سکے کہ اب دین اسلام کی یہ تعلیمات ناقابل عمل ہیں. بالکل نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں. بلکہ ہر دور کے اندر، ہر ملک کے اندر، جغرافیائی اعتبار سے ہر خطے میں، ہر قصبے میں، ہر ملک میں، ہر علاقے کے اندر دین اسلام کی تعلیمات قابل عمل ہے، کیونکہ یہ آفاقی مذہب ہے، فطرت کے عین مطابق ہے. تو یہ جو وصف ہے یہ اور ادیان میں ہمیں نظر نہیں آتا. دین اسلام کی خصوصیات پر بات ہو رہی ہے. ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین قابل عمل ہے. کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے کہ بندے کو اس کی طاقت نہ ہو. یعنی ایسا نہیں ہے دین نے حکم دیا کہ جاؤ اور کانوں میں جا کر بیٹھ جاؤ، غاروں میں جا کر بیٹھ جاؤ اور روحبانیت کی زندگی اختیار کر لو اور کسی لذیذ چیز کے قریب نہ جاؤ. ایسا بھی نہیں ہے کہ دین اسلام نے بری باتوں کا حکم دیا ہو، سخت باتوں کا حکم دیا ہو. دین اسلام کی تمام کے تمام جو تعلیمات ہیں یہ قابل عمل ہیں. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر اتنا ہی بوجھ لاتا ہے کہ جتنی ان کو طاقت ہے، جتنا کام وہ کر سکتے ہیں اس کے مطابق انہیں احکامات دیے جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے 50 نمازیں فرض کیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی وجہ سے وہ 50 نمازیں بھی 5 رہ گئیں. 5 نمازوں کی صورت میں ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، نمازیں ہوں، روزہ ہو. بلکہ ایک موقع پر صحابہ اکرام علیہ رضوان، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ تم مسلسل روزے نہ رکھو. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی تو مسلسل روزے رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یطعمنی ربی، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، ویسقینی ربی، اور میرا رب مجھے پلاتا ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا حکم دیا؟ کہ مسلسل روزے نہ رکھے جائیں. کیوں؟ تاکہ یہ انسانی برداشت سے باہر ہوتا ہے، اس میں مشقت ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے. دین اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ ساری کی ساری ایسی ہیں جو قابل عمل ہیں. بات یہ ہے کہ دو راستے انسان کے سامنے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو راستے تمہارے لیے مقرر کیے ہیں، اب بندے کی مرضی ہے اس راستے پر چلے یا اس راستے پر. بعض اوقات بندے کا نفس غالب آتا ہے، اس کی خواہشات، اس کی چاہتیں غالب آتی ہیں اور یہ برے راستے پر چل پڑتا ہے. اور اسے اچھا راستہ مشکل نظر آتا ہے، دشوار نظر آتا ہے، جس طریقے سے فجر کی نماز پڑھنا نمازی کے لیے بڑا ہی سہل اور بڑا ہی آسان ہوتا ہے، لیکن جس کی عادت نہیں ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، فجر میں اٹھنا اس کے لیے انتہائی دشوار کام ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کام مشکل ہے، بلکہ اس نے اپنی عادات و اتوار کے اعتبار سے، اپنی روٹین کے اعتبار سے اس کام کو مشکل بنا لیا ہے۔ اگر وہ رات کو جلدی سوئے، لازمی طور پر فجر میں آنکھ کھلے گی۔ تو اعمال سارے کے سارے آسان ہیں، قابل طاقت ہیں، کوئی حکم اور کوئی امر ایسا نہیں ہے شریعت کا کہ جو انسانی طاقت سے بڑھ کر ہو اور انسانی طاقت سے زیادہ جو ہے وہ قوت کا تقاضا کرتا ہو۔ دین اسلام کی تعلیمات میں، دین اسلام کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ سچا مذہب ہے، اس پر چلنے والا گھاٹے کا سودا نہیں کرے گا۔ دین اسلام پر چلنے میں کامیابی ہی کامیابی ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، کہیں سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ آنکھیں بند کر کے سیدھا بندہ چلتا چلا جائے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کے ساتھ مرتے دم تک ہمیں وابستہ رکھے اور اس دین متین کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ امام بوسیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دوسرے مصرع میں ارشاد فرماتے ہیں، محمد مشرکن حقن علی عالمی، کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام حق کو واضح کرنے والے ہیں، زیادہ واضح کرنے والے ہیں۔ تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی ایک خصوصیت قرآن مجید فقان حمید نے بیان کی، وہ کیا بیان کی؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کو غیب کی خبریں دینے والا بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو شاہد اور مبشر بنا کر بھیجا، آپ خوشخبری سناتے ہیں، آپ اپنے امتیوں کے لیے بطور گواہ قیامت میں تشریف لائیں گے، اور آپ ڈر سنانے والے ہیں، وداعین الی اللہ باذنہ، اور آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور فرمایا وسراجم منیرا، اور اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں سراج منیر فرمایا گیا، اور اس کا معنی یہ ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات کے اعتبار سے نور ہیں، آپ کی تخلیق جو ہے وہ نور سے کی گئی ہے، آپ سے نور کی کرنیں پھوٹتی ہیں، نور کی شعائیں نکلتی ہیں، اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ آپ گفتگو فرماتے تو آپ کے دندان مبارک سے نور کی کرنیں نکلتی، نور کی شعائیں نکلتی، یہاں تک کہ در و دیوار روشن ہو جاتے۔ ایک اس اعتبار سے آپ منیر ہیں، روشن کرنے والے ہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام وہ تعلیمات لے کر آئے کہ جس تعلیمات نے معاشرے کو روشن کر دیا، جہالت کا خاتمہ کر دیا۔ اگر ہم اس پہلو سے دیکھتے ہیں، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین ہی کی خصوصیت بیان ہو رہی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے، اس دین کے اندر یہ خصوصیت، یہ خوبی اور یہ کمال کہ معاشرے کی کایا پلٹ گئی، انقلاب برپا ہو گیا، جہالت جو ہے وہ دور ہو گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا عرب کے قبائل صدیوں سے لڑتے آ رہے تھے، سال ہا سال سے ان کے درمیان جنگیں ہوا کرتی تھیں، لیکن نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی مختصر تربیت سے وہ لوگ آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں۔ وہ عرب معاشرہ کہ جہاں بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی ہیں، اسی عورت کے متعلق حقوق بیان کیے جاتے ہیں کہ جب یہ تمہاری ماں ہو اس کے کیا حقوق ہیں، جب یہ تمہاری بہن ہو اس کے کیا حقوق ہیں، جب یہ تمہاری بیوی ہو اس کے کیا حقوق ہیں۔ عورت کسی بھی کریکٹر میں ہو، کسی بھی کردار کی حامل ہو، یعنی وہ ماں ہے یا بیٹی ہے یا بہن ہے یا بیوی ہے، تمام کے تمام زاویوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے ان کے حقوق بیان کرتا ہے۔ وراثت میں لڑکیوں کو حصہ دینا اہل عرب کے ہاں متصور ہی نہیں تھا، ان کے ہاں تو یہاں تک معاملہ تھا کہ کسی کی سوتیلی ماں ہوتی اور باپ کا انتقال ہو جاتا تو وہ سوتیلی ماں کو اپنے نکاح میں لے آتا تھا، اس کا سارا جو ہے وہ مال و اسباب اس پر قبضہ کر لیا کرتا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات نے لوگوں کو حقوق دیے، خاص طور پر کمزور لوگوں کو حقوق دیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے حقوق بیان فرمائے، ان کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آنے کا حکم دیا، ایک صحابی کو غلام عطا کیا، فرمایا ٹھہرو، میں اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ یہ گئے اپنی زوجہ کو کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یوں ارشاد فرمایا ہے، اب اس کے ساتھ بھلائی کیا ہو سکتی تھی، اسے اچھا کھلایا جاتا، اچھا پلایا جاتا، اچھا پہنایا جاتا، اس سے اتنا کام لیا جاتا جو اس کی طاقت سے باہر نہ ہوتا، یہ اس کے ساتھ بھلائی کی صورت تھی، اس کے ساتھ آرام کا خیال رکھا جاتا۔ لیکن ان کی زوجہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اگر بھلائی کرنی ہے تو سب سے بڑھ کر تو بھلائی یہ ہے، ہم اسے آزاد کر دیتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو ایک مرتبہ ڈانٹتے ہیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تنبیہ فرمائی، عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو کیا اب میں اس کو آزاد کر دوں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پسند فرمایا۔ نے غلام کے ساتھ جو ایک کم تر سمجھا جانے والا ایک کریکٹر تھا، جس کی اپنی کوئی زندگی نہیں تھی، صرف اور صرف اس نے پوری زندگی نوکر، اور جو نوکر کا تصور ہمارے ذہن میں آج ہے، آج کے معاشرے میں ہے، ایسا تصور تو غلاموں کے متعلق تھا ہی نہیں۔ اور نوکر تو کیا چیز ہے، یوں سمجھیے اس معاشرے کے اندر اسے انسان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ لیکن رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے، اس نے غلاموں کو بھی حقوق دیے، لوگوں کو ان کے ساتھ بھلائی کرنا سکھایا، ان کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آنا بتایا، تو اس معاشرے کے اندر جہاں شرک دور ہوا، جہاں کفر دور ہوا، جہاں کفر و شرک کی جو کالی گھٹائیں تھیں وہ چھٹ گئیں، وہیں اس معاشرے کے اندر نور نازل ہوا۔ لوگوں نے تہذیب سیکھی، لوگوں نے اخلاق سیکھے، لوگوں نے حقوق سیکھے، لوگوں نے ان حقوق کو پورا کرنا سیکھا، اور جو معاشرہ وجود میں آیا وہ ایک مثالی معاشرہ کہلایا۔ کیوں نہ مثالی معاشرہ ہو کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی آبیاری فرمائی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاشرے کو قائم کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس معاشرے کے مربی تھے، اس معاشرے کی تربیت کرنے والے تھے، ان میں سے ایک ایک کی تربیت کرنے والے تھے، آپ کی تعلیمات ان کے گھروں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس پر بھی مشتمل ہیں، گھروں سے باہر جو کچھ ہوتا ہے اس پر بھی مشتمل ہے، آپ کی تعلیمات قبر میں جانے پر بھی مشتمل ہے، پیدا ہونے پر بھی مشتمل ہے، ہر پہلو سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کی، ہمیں دین دیا، ہمیں تعلیمات دیں۔ اسی لیے تو امام بوسیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہیں کہ محمد دینہ حق ندین بہ، یہ دین دین حق ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، ہم اس دین کے پیروکار ہیں، اور ہمیں یہ فخر ہے کہ یہ دین حق ہے، سچا ہے، باطل نہیں ہے۔ اور یہ دین کیا شان ہے اس کی کہ محمد مشرق حقا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تکالیف برداشت کی، خود اذیت برداشت کی، خود نہ جانے کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا، کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم حق پر جمے رہے، قدم حق پر کھڑے رہے، اور آپ نے اسلام کے اس پودے کو جو ہے وہ تناور درخت بنا دیا۔ اب کسی کی میری نظر اس دین کو ختم نہیں کر سکتی، کیوں؟ اس دین کی نگہبانی کرنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو محمد مشرق حقا علی علمی، یہ علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کیا ہے، اور یہ بلند ہی رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس دین پر قائم رکھے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں کیا بیان کرتے ہیں، تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم، اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا۔ کریموں کی تو یہ شان نہیں ہے کہ وہ تحفہ دے کے واپس لیں، تو آپ نے اسلام دیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کریموں کی یہ شان نہیں کہ تحفہ دے کر واپس لیں، تو کریم، اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا، اب یہ عطیہ پھر نہیں سکتا، اب آپ کی نگاہ رحمت سے ہم اس دین پر مرتے دم تک قائم رہیں گے، سلامت رہیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں وہ بے پناہ ہیں ہمارے اوپر، اس میں سے سب سے بڑا جو احسان ہے وہ دین اسلام کی نعمت ہمیں عطا کرنا ہے، اپنے دامن میں لینا ہے، اپنے امتیوں میں شمار کرنا ہے، کہ وہ امتی کا شرف جس کی تمنا انبیاء کریں، اللہ تعالیٰ کے کرم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرف ہمیں عطا کیا کہ ہمارا شمار آپ کے امتیوں میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اسلام پر ثابت قدم رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
مخلوق کو معلوم ہو کیا ان کی حقیقت، مخلوق کو معلوم ہو کیا ان کی حقیقت۔ حقیقت رب عز و جل جانتا ہے شان محمد رب عز و جل جانتا ہے شان محمد رب عز و جل جانتا